السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي بنور جماله على الملك والملكوت المحتجب في عز جلاله بشعشعة اللاهوت عن سكان الجبروت فضلا عن قطان الناسوت الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وطريقا من طرق الاعتراف لوحدانيته وسببا لمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأفضل بريته حافظ سره ومبلغ رسالاته البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الذاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأطيب المرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين المكرمين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الأبدية والأزلية والسرمدية والباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الله العزيز الحكيم في محكم كتابه المتين المبين على رسوله الصادق الأمين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. درود پڑے محمد و آل محمد. محققین نے کلام اسلامی کے اندر اور خصوصاً وہ متکلمین اور وہ علماء جو وجود مقدس امام عاصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور دنیا اسلام میں ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے اہل القرآن ان کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن کل دین ہے اور دین کے تمام ضروریات احکام عقائد اخلاق انسان کے لیے دنیاوی اور اخروی زندگی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان تمام کا تذکرہ قرآن میں ہے ڈیٹیل کے ساتھ. لہذا یہ لوگ منکر حدیث ہے اور حدیث پیغمبر کو حجت نہیں سمجھتے ہیں اور ان کا پورا تکیہ اور اعتماد قرآن حکیم کے اوپر ہے. لذا سوال مطرح ہے یہاں پر کہ حدیث سے ہٹ کر روایات سے مدد لیے بغیر رسالت مآب اور حضرات معصومین علیہ السلام کے فرامین اور ارشادات سے مدد لیے بغیر آیا خود قرآن سے متن قرآن سے آیات قرآنی کے ذریعے مہدویت یا ظہور حضرت حجت اس بات کے قابل ہے؟ ہم ثابت کر سکتے ہیں وجود مقدس حضرت منجی عالم بشریت کو؟ یقیناً ایک حوالے سے سوال بجا ہے, چونکہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن نے اپنے آپ کو کتاب مبین کے عنوان سے پہچانوایا ہے. اس کتاب میں, کتاب مبین میں ہر خشک و تر کا تذکرہ موجود ہے. دوسری آیت میں فرمان رب العالمین ہے قرآن تبیان لکل شیء, قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے. انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس, اے رسول ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے کہ جو بیان ہے قرآن میں روشن واضح وہ لوگوں تک پہنچائے. قرآن نے اپنے آپ کو مبین کہا ہے, قرآن نے اپنے آپ کو تبیان کہا ہے, جیسا کہ بہت سارے مفسرین کا اور عصر حاضر کے عظیم مفسر حضرت علامہ سید محمد حسین طباطبائی کا نظریہ ہے المیزان میں کہ قرآن مبین ہے. مبین کا معنی یہ ہے کہ روشنی دیتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی روشنی کے بارے میں یہ تصور کریں کہ وہ روشنی تو دیتا ہے لیکن خود سے روشن نہ ہو. جی نور کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو نور کی تعریف یہ ہے کہ خود بھی روشن ہے اور روشنی کے باعث بھی ہے. یہ تعریف ہے نور ہے. اگر خود روشن نہ ہو, اس کو فلاسفہ نے اس عنوان سے تعبیر کیا ہے کہ فاقد الشیء معطی الشیء نہیں بن سکتا. جی اگر نور اپنے اندر نور نہیں رکھتا ہے تو نور دے بھی نہیں سکتا. پہلے خود تو روشن ہو. پانی کے بارے میں فقہ میں تعبیر کیا ہے, جی طاہر لنفسہ مطہر لغیرہ, پانی خود سے پاک ہے اور دوسرے چیزوں کو پاک کر دیتا ہے, لیکن خود پانی نجس ہو تو پاک کر سکتا ہے؟ جی پھر میں جب ہم پانی کی تعریف کرتے ہیں, آپ احادیث اٹھا کے پڑھیں, روایات کی طرف توجہ کریں, فقہا نے جو باب طہارت میں فقہ میں تعبیر کیا ہے پانی کے لیے, ماء سے مراد کیا ہے؟ پانی سے مراد الماء, پانی اسے کہا جاتا ہے. طاہر لنفسہ خود بھی پاک ہے, متحر لغیری اور دوسرے چیزوں کو پاک بھی کر دیتا ہے. اگر فرض یہ پانی خود ناپاک ہو تو طہارت کی صلاحیت اس میں نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے فاقد شیء موتی شیء نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے جی, فقیر سخی نہیں بن سکتا, نہیں ہے کوئی چیز دینے کے لیے. جی سخی ہوتا ہے جو دیتا ہے,
جو خود لیتا ہے وہ دیتا نہیں ہے. نور کی تعریف یہ ہے, نور بذات ہی روشن ہے اور روشنی پیدا کرتا ہے, دیتا ہے. اگر خود سے روشن نہ ہو تو پھر روشنی دینا معنی نہیں رکھتا ہے. قرآن مبین ہے, قرآن ہر چیز کو بیان کرتا ہے, تو ہو سکتا ہے خود قرآن سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی طرح محتاج ہو. تبیان لکل شیء, کتاب مبین ہے, بیان لکل شیء ہے, ہدن للناس ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے, کتاب مبین ہے, کتاب نور ہے. تو یقیناً تمام کلیات کا, نہ جزئیات کا, تمام کلیات کا, چاہے اس کا تعلق اعتقادات سے ہو, چاہے اس کا تعلق احکام سے ہو, چاہے اس کا تعلق اخلاق سے ہو, چاہے اس کا تعلق سیاسیات سے ہو, چاہے اس کا تعلق اسلامی اقتصاد سے ہو, چاہے اس کا تعلق اسلامی اجتماعی مسائل اور معاشرتی مسائل سے ہو, تمام ایک انسانی زندگی میں, ایک فرد مسلمان کے لیے مادی اور معنوی زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کے کلیات قرآن حکیم نے بیان فرمایا. تمام چیزوں کا تذکرہ موجود ہے. انہی مسائل میں سے ایک منجی عالم بشریت ہے. بھئی ہو سکتا ہے قرآن تمام مسائل کو بیان کرے, لیکن قلب عالم, محور عالم, قطب عالم, وبوجوده سببت الارض قسطا وعدلا, جس کے وجود سے زمین برقرار ہے, وبیمنه رزق الورا, جس کے وسیلے سے خدا بندگان خدا کو رزق دیتا ہے, نہ صرف رزق بلکہ حیات دیتا ہے. کیوں؟ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا, اگر ایک دن کے لیے زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین اور اہل زمین دونوں تباہ و برباد ہو جائیں گے. اگر انسانیت کے لیے حیات ہے تو ولی خدا کے ذریعے, اگر بندگان کو رزق مل رہا ہے تو ولی خدا کے لیے, ہم اہل بیت امان لاہل الارض, روئے زمین والوں کے لیے امن ہے, جس طرح ستارے اہل آسمان کے لیے باعث امن ہے, ہمارے وجود سے دنیا برقرار ہے. یہ ولی اللہ الاعظم, جس کو عالم امکان کا, عالم وجود کا, عالم مادہ کا, بنی نوع انسان کا محور و مرکز و قلب قرار دیا ہے, اس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو, یہ ہو سکتا جی؟ یقیناً امام عاصم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا تذکرہ قرآن میں ہوتا ہے. لیکن ممکن ہے یہ سوال ذہن میں آئے, نام کے ساتھ ہے بھئی, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کا نام قرآن میں آئے تو وہ مقدس ہو جائے, نہ آئے تو نہ ہو. قرآن میں شیطان کا نام بھی آیا ہے, قرآن میں فرعون کا نام بھی ہے جی, قرآن میں بہت سارے خدا دشمن قوتوں کا نام ہے, قرآن میں طاغوت کا نام ہے جی, بہت ساروں کا نام ہے. قرآن میں آنا ضروری نہیں ہے. آیت اللہ خوبی سے جب کسی نے پوچھا اگر ائمہ علیہ السلام کی امامت حق پر مشتمل ہے تو ائمہ میں سے کسی کا نام قرآن میں ہے, تو آغا نے جواب دیا کہ ائمہ کا نام ڈیٹیل کے ساتھ قرآن میں ہوتا تو خدا انسانوں سے امتحان کیسے لیتا. جی کیسے امتحان لیتا لوگ, چونکہ سنت پروردگار ہے. وللہ سنن, خدا کی سنت کیا ہے؟ کسی کو جہنم میں اگر داخل کرنا ہو وہ بھی آزمائش اور امتحان کے ذریعے, کسی کو جنت روانہ کرنا ہو تو امتحان کے ساتھ, جو امتحان میں کامیاب ہو جائے وہ جنت میں. اگر قرآن میں اس طرح ہے کہ علی خلیفہ اول, امام اول, دو امام حسن, تو نوع بشر سے امتحان کیسے لیں گے؟ لہذا ائمہ علیہ السلام کے فرامین خدا نے نوع بشر کی خباثت و طہارت کے لیے جو امتحانی میٹر تیار کیا ہے وہ ہم اہل بیت ادھار علیہ السلام کے باعث امتحان ہے خدا کی طرف سے. اس لیے امتحان میں سوال کا جواب پوشیدہ ہوتا ہے, مخفی ہوتا ہے. اگر جواب دے دیے تو سب کرے گا نا, اب کس کو درجہ دیں گے آپ؟ ایک نکامہ آدمی بھی 100% نمبر لے سکتا ہے, ایک بہترین پڑھا لکھا انسان بھی 100 نمبر لے سکتا ہے. ممتحن, امتحان دینے والا, تعلیمی ادارہ پہلے سے سوال کے ساتھ جواب بھی دے تو آپ کسی کو درجہ دینا چاہیں, کسی کو درجہ دینا چاہیں, کیسا درجہ؟ وَإِنَّ مِنْ شِعَاتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ, جب عالم ملکوت میں خدا نے ابراہیم سے کہا علی کے شیعے ایسے ہوتے ہیں, تو کہا پروردگارا مجھے وہ توفیق دے, وہ اجر دے, وہ ثواب دے, وہ درجہ دے, وہ مقام دے, اگر میں محمد کے امت کے دور میں زندہ نہ بھی رہوں تو علی کے شیعوں میں میرا نام آ جائے. تو پروردگار نے کہا ابراہیم قبول ہے, اس لیے کہ تم میرا دوست ہے, تو خلیل اللہ ہے. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ, دور المنصور میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کا نام خدا نے علی کے شیعوں میں کے فرس میں لکھ دیا. امتحان لگا رہا. اب وہ مقام جو منزلت ہیں محبان اہل بیت کے لیے, موالیان اہل بیت کے لیے, شیعان علی کے لیے, اگر خدا ڈیٹیل کے ساتھ اہل بیت کے دشمنوں کا نام اور آل محمد کا نام قرآن میں بیان فرما گا تو امتحان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. ہے کوئی مسئلہ؟ آپ انہیں سے سوال کریں جو یہ کہتے ہیں کہ خدا نے علمہ کا نام قرآن میں کیوں نہیں. جب ان سے سوال کرے کہ پیغمبر فرماتے کہ میرے امت کے 73 فرقے ہوں گے, ان میں سے ایک ناجی ہے, تو وہ 73 فرقے جو ضلالت پر ہیں ان کا نام قرآن میں کیوں نہیں آ رہا؟ آنا چاہیے نا. اور جو فرقہ ناجی ہے اس کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ وہ یہی جواب دیں گے کیونکہ امتحان لینا ہوتا ہے. تو یہی جواب ہم بھی دیتے ہیں. اہل بیت کے اسماء گرامی کو خدا نے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ خود رمز قرآن, راز قرآن, حقیقت قرآن کے ذریعے سمجھے, جو روح قرآن سے آگاہ ہے وہ سمجھیں گے. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا نا رمز قرآن از حسین آمختی, قرآن کو سمجھنا ہے نا علم حسین کے چوکھٹ کے دہلیز پر اپنا سر جھکاؤ, حسین سے سمجھیں گے قرآن. کہیں اور جا رہا ہوں میں, ہاں میں واپس آتا ہوں. درود پڑے محمد والا محمد. اب سوال یہ ہے کہ مسئلے موعود کو قرآن نے بیان کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ متعدد آیات میں بیان کیا ہے, دو آیتوں کا تذکرہ کیا میں نے کہا وَلَقَدْ كَتَمْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, جیسا کہ کلر زبان نہ صرف موعود کے بارے میں قرآن نے خبر دیا ہے, اعلان کیا ہے, بلکہ ضمناً کلی طور پر وہ خصوصیات, وہ علامات, وہ اوصاف جو اعوان و انصار حضرت مہدی علیہ السلام میں پائے جاتے ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے قرآن نے. ہم نے ذکر کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون, کل زمین پر خدا کے صالح بندے حکومت کریں گے. یہ اوصاف ہے انصار حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرحہ الشریف. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لنستخلفنہم فی الارض کما استخلفن الذین من قبلکم, ہم نے صاحبان ایمان سے وعدہ کیا. شرط یہ ہے آپ کا دل نور ایمان سے مالا مال ہو, آپ مومن بنے, مومن کے مساجد پہ آپ اتر آئے, آپ کو مومن کہا جائے. اب تو ہم کہیں گے ہم تو مومن ہیں, پہلے سوچیں کہ ہم مرتے مرتے انسان مریں گے یا نہیں. جی امام ششم سے سوال ہوتا ہے مولا آپ شفاعت فرمائیں گے؟ ہماری ضرور حق شفاعت ان کے پاس ہے. قرآن مجید میں ہے نا کہ مرتے مرتے بہت سارے لوگ اسلام سے پھیر کر روگردان ہو کر منکر اسلام ہو کر مرتے ہیں. اسی قرآن مجید کا یہ بیان ہے نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, مرے تو مسلمان مرے. اس لیے بہت سارے لوگ مسلمان جیتے ہیں لیکن کافر مرتے ہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, ایک قدم آگے بڑھ کر امام نے فرمایا خدا نے انسانوں کی شفاعت کا حق ہمیں دیا ہے, شرط یہ ہے کہ انسان کے شکل میں حاضر ہو جائے. مولا حیوان کے شکل میں بھی ہم مشہور ہو سکتے ہیں. ہاں جو اوصاف تو نے اس دنیا میں اپنایا ہے اپنے اندر, جی
جو اوصاف حیوانی انسان اس کو برجستہ کیا انسان اس دنیا کے اندر تجسم پیدا کریں گے, جو بے حیائی کے اس منزل پر ہے نا. روایت نس سے روایت ہے, جوانوں سنو, آپ اگر خدا نخواستہ کسی نامحرم پر نگاہ ہٹا دیں, یا ہماری خواتین اگر عفت و حیا کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے دینا, بے حیا مرد و عورت خنزیر کی شکل کا معشور ہوگا, چونکہ خنزیر بے حیائی میں مثال ہے لوگوں کے لیے. جو انسان ہمیشہ دوسروں کو کاٹتا ہے, مارتا ہے, ظلم کرتا ہے, بھیڑے اور کتے کی شکل میں وہ مشہور ہوگا. مولا امام صادق کا فرمان ہے کہ انسان کی شکل میں تو آ جاؤ, پھر ہم سے بات کریں گے. انصار امام عاصم رضی اللہ تعالی فرجہ الشریف کا اوصاف یہ ہے, وعد اللہ الذین آمنوا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. زمین میں خدا کے وارث کون لوگ ہوتے ہیں؟ تم میں سے جو صاحب ایمان ہو اور عمل صالح انجام دے. دو آیتیں ہو گئی نا, آیت سبحان والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ دین اسلام تمام ادیان عالم پر غالب آ جائے. تمام ادیان عالم پر, وہی نقطہ جناب سیوطی نے اٹھایا ہے کہ اب تک دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ گیا ہے, نہیں آیا اب تک. اب تک دین اسلام کو غلبہ وہ حاصل نہیں ہوا ہے, تو کب غلبہ حاصل ہوگا؟ جب موعود آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا. متعدد آیا میں تذکرہ ہوا ہے, اور یہ جس آیت مجیدہ کی تلاوت کرنے کے میں شرف حاصل کر رہا ہوں اول محرم سے اب تک, اس آیت میں رب العالمین کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے, بقیت اللہ خیر لکم, وہ یہ زمین پر انسان کے لیے, مسلمان کے لیے, مومن کے لیے, جس شے کو, جس وجود کو خدا نے خیر سے تعبیر کیا ہے, وہ وجود مقدس امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. آپ کے القابہ میں سے کیا ہے؟ بقیت اللہ, یا بقیت اللہ. جب آپ پکارتے امام زمانہ کو مختلف دعاؤں میں, آپ کے القاب شریف میں سے ایک لقب ہے بقیت اللہ. بقیت اللہ خیر لکم, یعنی میں اگر سادہ ترجمہ کروں, امام زمانہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے, لیکن آگے سنو جو آپ کے لیے ناگوار ہے. ان کنتم مومنین, اگر مومن ہو تو. اس حصے کو ذرا اس پہ رخ کریں, بقیت اللہ خیر لکم. بقیت اللہ امام عصر امام زمان خیر لکم, بہترین وجود ہے تمہارے لیے. ان کو انہیں شرعیہ کہتے ہیں. ان کنتم مومنین, اگر مومن ہو تم, اس کا مطلب ہے جو مومن نہ ہو ان کے لیے باعث خیر نہیں ہے, چونکہ عادل باب کا بیٹا ہے. جی, سیف عدالت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ہاتھ میں ہوں گے. کسی ظالم, قاتل, ڈاکو, چور, شرابی, کبابی, زانی انسان جس نے اپنے آپ کو آل محمد سے منسوب کیا ہے, امام اس بنیاد پر اس کو چھوٹنے کی کہ تو میرا شیعہ ہے, یہ خلاف عدل ہے, یہ عادل بادشاہ ہے. کہتے عدل الہی تجسم پیدا کرے گا جب امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور فرمائے گا. اس عادل علی کا بیٹا ہے, این عدل تجسم پیدا کرے گا اس وقت. وہ ہے نا نیند کا ٹیبلٹ آپ کو دے کے سلایا جا رہا ہے کہ کبھی آپ بیدار نہ ہو جائیں, اسے کہ نیم بیداری میں اس کو کہا النوم نصف الموت. انسان جب سوتا ہے تو یہ آدھا موت ہے, مردہ سے جو بھی کرے کوئی عکس العمل ری ایکشن نہیں ہوگا اس کی طرف سے,
آپ کی طرف سے, شیعہ قوم کی طرف سے, شیعہ سوسائٹی کی طرف سے, شیعہ زعماء کی طرف سے, شیعہ علماء کی طرف سے, شیعہ بانی حضرات کی طرف سے, شیعہ سامعین کی طرف سے بکواسات کرنے والوں کے خلاف ری ایکشن اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو سلایا گیا ہے. نیم مردگی کے حالت میں آپ, آسان ہے کہ آپ یہ ادعا کریں کہ میں امام عاصم کا سپاہی بننا چاہتا ہوں. علی ابن مہزیار, علی ابن مہزیار, ہمارے روایات میں جب کوئی روایت علی ابن مہزیار تک منتہی ہو جائے تو علماء فرماتے ہیں بس کافی ہے, پکا امام علیہ السلام کا شیدا عاشق. 19 سال اس نے 19 سال پیادہ حج کیا, غیبت النعمانی پڑھے. چونکہ ایک روایت میں ہے کہ حج کے ایام میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ملاقات کا امکان ہے. کہتے ہیں عالم وجود میں سے جو ذات, جو وجود ہر سال حج پہ تشریف لے جاتے ہیں وہ حضرت بقیت اللہ العظم ہے. ہر سال اسی لیے خدا کے پاک ہستیاں حج پہ جاتے ہیں کہ زمانے کے ولی سے تاکہ ملاقات ہو جائے. علی بن مہزیہ کس قدر پاکیزہ ہستی ہیں جی. ائمہ علیہ السلام جب پیغام بھیجتا تھا علی بن مہزیہ کی طرف تو سلام کا پیغام بھیجتے تھے ان کی طرف, وہ پاکیزہ ہستی. کہتے 19 سال اس نے حج کیا تاکہ امام سے ملاقات ہو جائے. آخر میں جب ملاقات ہوتی ہے امام کے ساتھ تو کہا مولا میں 19 سال سے در بدر ٹھوکریں کھاتے پھر رہا ہوں آپ کی ملاقات کے لیے, 19 سال وہ بھی حج کے ایام میں. تو امام نے جواب دیا علی ابن مہزیہ تو 19 سال میں 19 مرتبہ حج کے دوران مجھے ڈھونڈ رہے ہو, میں 19 سال سے شب و روز تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں. تو مولا پھر ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ کہا تم نے تیار نہیں کیا تھا اپنے آپ کو, آمادہ نہیں کیا تھا, طہارت کے اس منزل پر فائز نہیں ہوئے تھے. جو ائمہ علیہ السلام کے معتمد ہیں وہ 19 سال زحمت کر کے تب امام سے ملاقات ہوتی ہے. کوئی آسان ہے کیا 40 دن مسجد جمکران جا کے 40 بت وہاں پہ عبادت کر کے امام سے ملاقات ہو جائے جی؟ شب برات عریضہ ہیں کہ امام سے ملاقات ہو جاتی ہے, ممکن ہے؟ آئینہ شو جمال پر تلاتا شو جاروب زن خانہ رپس مہمان تلاو, پھر گھر کو تو صاف کرے. دل کے اندر جو گھر ہے ظرف دل کو تو پاک کرے تاکہ امام کی آمد کے لیے اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. یہ تیاری ہم میں ہیں کیسے امام زمان رضی اللہ تعالی فرجہ شریف کی سپاہی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھے محمد و آل محمد کو تھوڑا آگے پڑھے کہ ابھی میں جب آ رہا تھا خدمت میں ایک بزرگ نے کہا آلہ صاحب آپ ذرا موضوع کو چینج کریں, نماز کو آگے پیچھے کی طرف فضائل بیان کریں. میں نے کہا ویسے بھی خود نے نماز کو آگے پیچھے کیا ہوا ہے کافی ہے جی, فضائل ہے نا کہ ذکر ہو رہا ہے آخری سرکار کا. وہ وہی بات ہوگا نا جب کل تہران کا واقعہ پیش کیا جی, اسی طرح ہو جائے گا. میں اگر اس پہ عمل کروں, اگر ہم عوام کے نصوص پر عمل کرنا شروع کریں تو ایسا ہو جائے گا نا, بیڑا غرق ہو جائے گا. کل کا واقعہ سنا ہے آپ کو, ایک عالم دین جو ہمیشہ ایسے خطبہ کی مذمت کرتے تھے اور جو غلط بیانی کرتے تھے کہتے تھے بکواسات بکتے ہیں, ایک مطلب اسی کو بانی بننا پڑا اور اسی خطیب کو بلایا تو اسے کہا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے, لیکن لوگ جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے روئے بھی نہیں. تو اس نے محراب سے تھوڑا اشارہ کیا انہیں بکواسات میں سے تھوڑا تم بولو تاکہ لوگ رونا شروع کرو جی, چونکہ ادھر سے آواز آ رہی ہے خواتین کی طرف سے, آپ میں اخلاص نہیں ہے تبھی تو لوگ نہیں روتے نا جی. اگر ہم ان اصول پر عمل کرنا شروع کر دیں, نماز کو اگر پیچھے کروں میں کیسے کروں؟ سید شہدا نے کہا کہ اکبر سے لے کر قاسم تک سارے جوان شہید ہو جائے لیکن میں نماز خوف کی صورت میں بھی نماز انجام دوں گا. پیغمبر سے جبریل نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ کے سامنے جنت اور مسجد کو ساتھ رکھا جائے تو آپ کس کو انتخاب کریں؟ کہا مسجد. امیر المومنین کے ارشاد گرامی ہے کہ مسجد جنت علی ہے. چھٹے سرکار فرماتے ہیں, المومن فی المسجد کالسمک فی الماء, مومن مسجد میں ایسا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے. اگر مچھلی کو پانی سے نکالا جائے مر جائے گا وہ, اس لیے کہ وہ پانی کے اندر اس کی زندگی ہے. مومن کی حیات اور زندگی مسجد میں ہے. کہاں ہے ہم بتاؤ؟ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء, مومن کی حیثیت مسجد میں اتنی ہے جتنی مچھلی کی حیثیت پانی میں ہے. اس کو پانی سے نکالے اس کے موت کے لیے کافی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں امیر المومنین نے اپنی ابتدا اور انتہا بھی کے لیے بھی مسجد کا انتخاب کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ مولا خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے, لیکن خانہ کعبہ مسجد الحرام کے وسط میں ہے. مسجد الحرام کا عمدہ حصہ خود خانہ کعبہ ہے. آپ سے اگر سوال کریں کہ خانہ کعبہ کہاں پر واقع ہے؟ مسجد الحرام میں. مسجد الحرام پہلے ہے یا حجر اسود جو آسمان سے وہ پتھر آئے وہ پہلے ہے؟ مسجد الحرام پہلے ہے. مسجد الحرام میں نازل ہوا ہے. کعبہ وسط مسجد الحرام میں. بس کہا جا سکتا ہے علی کی ابتدا بھی مسجد میں, انتہا بھی مسجد میں. جی یہ رویہ امیر المومنین کا, مومن کی زندگی اور حیات مسجد میں ہے کہ رام نماز کو آگے پیچھے کریں. بہت آگے پیچھے کیا لوگوں نے, اب تو بھول گئے ہیں لوگ. اب وہ چیزیں بتایا جا رہا ہے جس سے روح سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہے. درود پڑے مولا کے نام پر. بھائی امام حسین تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں زندہ کیا ہے تو ذکر خدا نے زندہ کیا ہے. فذکرونی اذکرکم, قرآن میں نا بشر مجھے یاد کرو میں تمہارا نام زندہ کروں. جی انہوں نے ہمیشہ اپنے وجود کو خیال خدا میں فنا کیا تو خدا نے ان کا نام زندہ کیا نا. قیامت تک, قیامت تک اگر آل محمد کے نام زندہ ہیں, چونکہ یہ ذاکر خدا تھے. امام زمانہ کا ابیان مناتے ہیں 15 شعبان کو, وہ بھی پتہ نہیں کیا سے کیا نہیں کرتے ہم. اس میں یاد منانے کے طریقہ یہ ہے, یاد منانا ہمیشہ اپنے وجود کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں سے گزر رہے تھے, ایک مرد خدا کا نام اپنے زبان پہ لے رہا تھا, سبحان القدوس رب الملائکۃ والروح. موسیٰ رک گئے, اے مرد مومن تو میرا رب کا نام لے رہے ہیں, سو بیڑے لے لو. بیڑ چلا رہے تھے حضرت موسیٰ, اگر تو اور بھی اس ذکر کو اپنے زبان پہ جاری کرے میرے پروردگار کا تو میں آدھا آپ کو دے دوں گا. اس نے دوبارہ کہا سبحان القدوس رب الملائکۃ والروح, آدھے بیڑے دے دیے. اور اگر کہہ دے سارا بیڑے دے دوں گا. اسے دوبارہ کہہ دیا سبحان القدوس رب الملائکۃ والروح, سب کچھ دے دیا. پھر کہا, جب اس نے دوبارہ کہا سبحان القدوس رب الملائکۃ والروح, موسیٰ نے کہا اب میرے پاس اور کچھ نہیں, ایک کام ہو سکتا ہے, میں زندگی بھر تیرا نوکر بن کر رہوں گا, اس لیے تو نے میرے رب کا نام لیا ہے. وہ حضرت جبریل تک آیا, موسیٰ نہ مجھے بیڑے کی ضرورت ہے نہ نوکری کی ضرورت ہے, پروردگار نے مجھے معمولیت دی کہ دیکھو موسیٰ میرا سچا پکا ماننے والا ہے یا نہیں. اسی لیے تو کلیم اللہ بن گیا نا, ذکر خدا کو زندہ کیا موسیٰ نے. آل محمد نے ذکر خدا کو ہمیشہ زندہ رکھا ہے, تبھی تو ان کے ذکر ہمیشہ کے لیے زندہ ہے. ایسے اگر آپ جو فضائل بعض اوقات بیان ہوتے ہیں نا جن کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے, ان پر غور کرے تو بعض اوقات توہین آمیز باتیں ہیں. شہید مطہری نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جو عام طور پر اس فضائل کو آپ سن چکے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا علی خطبہ دے رہے تھے, خطبے کے دوران امام حسین اٹھے کہا بابا میں بہت پیاسا ہوں, تو غازی سے کہا بیٹا ذرا پانی لا دو. غازی عباس پانی لاتے ہیں اور پانی ہاتھ سے چھٹ جاتے ہیں. تو اس وقت مولا رونے لگے. اصحاب نے پوچھا یار آپ کیوں رہتے ہو, مجھے کربلا کا وہ منظر یاد آیا. یہ فضائل کے طور بیان کرتے شیخ مرتضی فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کبھی تحقیق کیا ہے کہ مولا امیر المومنین نے خطبہ دینا کب شروع کیا ہے؟ مولا نے خطبہ دیا کب ہے؟ خلافت ظاہری کے دوران. بھائی خلافت سے تو پہلے ممبر پہ جا کے خطبہ دینا چھوڑو. جناب صدیقہ نے جناب زہرا نے پوچھا یا علی معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ والوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا ہے. تو علی نے کہا فاطمہ میری مظلومیت کی انتہا ہے, سلام کرنا چھوڑو, میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتا ہے. وہ مظلومیت امیر المومنین ہے جی, جو 25 سال پر مشتمل سکوت کا دور ہے علی کا. اس میں علی نے کبھی خطبہ ممبر پہ جا کے نہیں دیا ہے, موقع نہیں دیا ہے. تمام خطبات امیر المومنین کب ہیں؟ خلافت ظاہری پر آنے کے بعد. جی تاریخ گواہ ہے کہ امیر المومنین جب ظاہری خلافت پہ آ کے خطبہ دے رہے تھے اس وقت امام حسین کا عمر شریف تھا 35 سال اور غازی عباس کا عمر شریف 15 سال. ارے امام حسین کے ساتھ توہین نہیں ہے اس امام کے ساتھ کہ بابا امام وقت خلیفہ مسلمین خطبہ دے رہا ہے اور اس قدر پیاس کو نہیں تحمل کر رہا ہے کہ مجلس میں خطبہ توڑ کر یہ کہہ رہے بابا میں پیاسا ہوں. یہ ہو سکتا ہے کبھی عام مجلس میں بھی کوئی بچہ کوئی عام بالغ انسان اٹھ کے اس قسم کا حرکت کرے تو آپ مذمت نہیں کریں گے؟ کیا لوگوں کو بہکانے کے لیے, لوگوں کو رلانے کے لیے, لوگوں کا دل نرم کرنے کے لیے آپ سمجھے باتیں کرتے ہیں؟ تحقیق کرو کہ خطبہ مولا نے کب کیا ہے. اس وقت امام حسین کے عمر شریف کتنے تھے؟ 35 سال. 35 سالہ جوان جی طہارت و عصمت کے مالک, وہ بھی امیر المومنین جیسی شخصیت خطبہ دے رہے ہیں اور امام حسین اٹھ کے بچوں کی طرح بابا میں پیاسا ہوں, خطبہ مولا نے توڑ دیا, غازی عباس نے پانی. آپ فضائل بیان کرتے کرتے آل محمد کی توہین کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے لب خشکیدہ جی تمام تر مشکلات و مصائب کو برداشت کیا ہے دین خدا کے لیے. اتنا تحمل بھی نہیں کہ خطبہ تمام ہو جائے, نتیجہ یہی نکلتا ہے نا. کب ان خرافات سے ہم باہر آئیں گے؟ علی سے پیار ہے, علی کے نام کی بغاوت سے پیار نہیں ہے. عالمی سطح پر ریسرچ ہو رہے ہیں ناجی بغاوت کو پر, شیعہ جوانوں کو پتا نہیں ہے. فلاں خطیب کے تقاریر کا مجموعہ سب گھروں میں ہے, سب پڑھتے ہیں. نہج البلاغہ اس پر نہیں ہے نگاہ. جس کو فوق کلام مخلوق قرار دیا ہے جی, آپ کو میں ایک نقطہ بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دنیا عرب میں چونکہ عرب والے فصاحت و بلاغت کے نزاکتوں سے آگاہ ہے, دنیا عرب میں اب تک جتنے لوگ شیعہ ہوئے ہیں نا ان میں سے 80% لوگوں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہے. نہج البلاغہ امیر المومنین کا کس حد تک آپ نہج البلاغہ علی سے آگاہ ہے بتاؤ مجھے؟ کتاب علی سے آگاہ ہے؟ کبھی پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے؟ کیسے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق ہے؟ ایک مرتبہ کھول کے دیکھا ہے صحیفہ سجادیہ کو؟ ایک مرتبہ غرار الحکم کا مطالعہ کیا جو مجموعہ کلام امیر المومنین ہے؟ ایک مرتبہ نہج الفصاحت جس میں رسول اللہ کے فصاحت و بلاغت پر مشتمل احادیث کو جمع کیا ہے جس طرح نہج البلاغہ کی جمع ہوئی ہے مطالعہ کیا آپ نے؟ ایک مرتبہ بی بی کی خطبے پر غور کیا ہے آپ نے؟ شہزادی کے خطبے پر کلام امام حسین مدینہ سے لے کر کربلا تک جو احادیث منسوب امام حسین سے غور کیا ہے اس کو پر تحلیلی نگاہ سے کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ علمی نگاہ سے کبھی دیکھنے کی کوشش کی ہے آپ نے؟ نام کی شیعہ ہے سب. ائمہ کے ماننے والے بعض حدیث میں نا نحن اعلم الناس نحن اعلم الناس, انسانوں میں ہم سب سے زیادہ عالم ہیں, وہ ہمارے ماننے والے بھی دوسروں سے زیادہ عالم ہونا چاہیے. اب میں جرات کے ساتھ کہہ سکتا ہوں مولا آپ کے ماننے والے اس وقت سب سے زیادہ جاہل ہیں, قرآن سے دور ہے, اہل بیت سے دور ہے, نہج البلاغہ سے دور ہے. ایک ہزار کی آبادی میں نہج البلاغہ کلمات اختصار میں ہے, ایک ہزار کی آبادی میں ایک شیعہ رہتا ہو. مولا علی فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہو سکتا ہے جو تقویٰ میں, پاک دامنی میں, قداست میں, عفت میں, حیا میں, نمازی ہونے میں ایک ہزار سے افضل ہو تب شیعہ ہے. ایک ہزار میں ایک شیعہ ہو, اگر اس ایک ہزار کی آبادی سے پوچھا جائے سب سے امین کون ہے تو اس کی طرف لوگ کو بھیجے, اگر پوچھا جائے سب سے زیادہ نمازی کون ہے تو یہ ہے, اگر یہ پوچھا جائے سب سے زیادہ سچا کون ہے تو یہ ہے. علی تو اس طرح ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم ایک ہزار کی آبادی میں ان کی نمائندگی کریں. اب تو انگلی اٹھا رہے ہیں بے نماز, یہ لوگ آزادی کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں جی, یہ تو جشن مناتے ہیں, قسم قسم کے مشروبات پیتے ہیں, ان کے شادی بیاہ دیکھو, ان کے رسم آزادی دیکھو, ان کا جشن دیکھو, ان کا محفل میلاد دیکھو, ان کا مذہبی رسومات دیکھو, کتنے تکلیف سے دو چار ہوں گے پردے غیبت میں. مولا جو لوگ آپ کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں حقیقت ان کے اوپر ہے, چونکہ چھٹے سرکار کا قول ہے نا ہمارے لیے باعث ننگ اور باعث ذلت نہ بنو. عصر غیبت میں انسانوں کو پرکھا جائے, سخت باتیں ضروری ہیں. اب ایک آدمی جو ہے نا سال میں ایک مرتبہ کے دس دن کیا کہہ سکتا ہے اور آپ کو کیسے سمجھا سکتا ہے, چونکہ زیادہ سال جس ماحول میں آپ رہتے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, مزاج کو خراب کیا ہے, خطرناک راستے پہ آپ کو ڈال دیا ہے. درود پڑے محمد والا, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام پر اشارہ ہو رہا ہے, توبا توبا لمن ادرک قائمنا واقتدا به قبل ظهوری. بہت خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے ہمارے آخرین حجت کو درک بھی کیا ہے اور ان کے ظہور سے پہلے ان کی امامت اور اقتداء میں چلا بھی ہے. امام جب تشریف لائیں گے تو اس کو رؤیت کہیں گے, درک نہیں کہیں گے. ایک رؤیت ہوتا ہے اور ایک ادراک. جی آپ کو ادراک کے منزل پر آنے کی ضرورت ہے, نہ کہ رؤیت کے منزل پر. رؤیت ایک ظاہری آنکھوں سے امام کو دیکھنا, اس کو رؤیت کہا. امام نے نہیں کہا کہ تو بالمن لمن را قائمنا. جی خوشبخت ہے وہ لوگ جو ہمارے قائم کو اپنے آنکھوں سے دیکھے نا, ادرک قائمنا, جو درک کرے کیسے, ظہور سے پہلے امام کی اقتداء میں چلے. امام کی اقتداء میں چلنے کے لیے امام کا ظہور شرط نہیں ہے. جنگ احد میں جب شیطان اعلان کیا مات رسول پیغمبر تو شہید ہو گیا, لوگ بھاگتے ہیں. ایک زخمی صحابی جو خود زخمی کی حالت میں ہیں, ایک آدمی جب بھاگ رہا تھا اس کو پکڑ لے, بھائی کہاں جا رہے ہو, اب رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ پیغمبر تو رہنا کر گئے. کہا ہوا تو یہ شیطان اعلان کر رہا ہے کہ رسول اکرم زندہ ہے اور پیغمبر کو بچایا ہے محافظ رسالت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اگر فرزن خدا نخواستہ پیغمبر شہید بھی ہو جائے
پیغمبر کا دین آئین شریعت تو زندہ ہے نا, باقی کہاں ہم چلے جا رہے ہیں؟ اس شریعت کو, اس آئین کو زندہ رکھنا ہے, نہ ان لوگوں کی طرح کی رحلت پیغمبر کے بعد جو ہے نا علی اعقابہم کا قریب الٹے پاؤں دوبارہ جہالت کی طرف لوٹ کے چلے جائیں. اقتداء اور اطران ظہور کے بغیر بھی ممکن ہو سکتا ہے. امام کے اقتداء میں چلنا امام کے ظہور سے پہلے بھی ممکن ہے. امام کے فرامین پہ چلے, امام کے رضایت کے مطابق زندگی چلائے, امام کے مرضی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے, امام کی خوشنودی کو ہمیشہ نصب العین بنایا. یہ امام کے اقتدار پہ چلنے کے مترادف ہے. معصومین کی طرف سے نص سے روایت ہے جو ہمارے قائم کی غیبت میں ہمارے فرامین پر نہیں چلتے ہیں ان کے ظہور کے بعد بھی وہ انکار کرنے والوں کے سامنے کھڑے ہوں گے. چونکہ انسان کی اخروی زندگی کا دار و مدار اس کے عمل پر ہے. میں نے مثال آپ کو دی تھی نا, ابھی ہم سب کا پکا ارادہ ہے کہ قبر میں ہم سے اگر خدا کے بارے میں پوچھا جائے تو ہم کہیں گے اللہ ہمارا رب ہے. لیکن بول سکیں گے؟ اگر اس دنیا میں اپنے آپ کو اس طرح قابل بنایا ہے تو بول سکیں گے, ورنہ نہیں بول سکیں گے. درود پڑے محمد والے میں. مولا حسین جس نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے مفہوم دین اور حقیقت دین بیان فرمایا, وہ اپنا سب کچھ دین پر قربان کر رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دین برباد کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو. یہ شعر امام سے منسوب ہے, الہی ترکت خلق ترا فی ہواک. پروردگارا میں نے سب کچھ چھوڑا ہے, سب چیزوں سے ہاتھ اٹھائے تجھے پانے کے لیے, تیری رضا کے لیے. وَأَتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ. بچوں کی یتیمی کو بھی میں نے تحمل کیا اس لیے کہ تیری رضا حاصل ہو جی, خدا کی مرضی کے لیے, رضا رب کے لیے, خوشنودی خدا کے لیے. امام عالی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم تحریک کا دار و مدار خدا کی مرضی اور خدا کی خوشنودی کا اصول ہے. ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس سے خدا خوش ہو جائے, جس سے امام کی خوشنودی حاصل ہو جائے. میں تو تعجب کرتا ہوں اگر کوئی ہمارے عزاداری میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عام حالت میں پردہ واجب ہے, عزاداری میں ٹھیک ہے جو کوئی بات نہیں. بھائی عبادت میں حرام انجام دینا اس کا گناہ زیادہ ہے. عام حالت میں آپ نامحرم کی طرف نگاہ کریں تو گناہ ہے اس کا, نماز میں کسی نامحرم کی طرف نگاہ کریں تو ڈبل گناہ ہے. یہ کہاں سے فکر آپ میں آیا ہے کہ آزاداری میں سب کچھ جائز ہو جائے؟ آزاداری تو در سے عفت دیتا ہے آپ کو, در سے حیا, در سے شرافت, در سے پاک دامنی. اور خواتین میں عفت و حیا نہ ہونا, معصوم کا فرمان ہے نا, وہ غیر معصومین سے ممکن نہیں. ایسے الفاظ صنف نسوان اسلام کی نگاہ میں اس قدر قیمتی ہے, گرام بہا ہے کہ اس کو چھپانے کا حکم دیا ہے. بھائی سونے کو چھپایا جاتا ہے, اس کی محافظت کی جاتی ہے, اس کو شیشے کے اس الماری میں رکھا جاتا ہے. دکانوں پہ بھی دیکھے اس کو ریڑھی پہ تو نہیں بھیجا جاتا نا. سونا جب بھیجا جاتا ہے تو اس کی کتنی حفاظت ہوتی ہے, گارڈ ہوتے ہیں, محافظت قیمتی ہے. اسلام نے اس گرام بہا ہونے کی بنیاد پر حفاظت کا بندوبست کیا ہے. اگر آپ اس کو خود سے بے قیمت بنائے, بے ارزش کریں تو پھر اس قیمتی شے کو اگر آپ بے ارزش کر دیں, اس کو بے قیمت کر دیں, تو پھر ہم خود ذمہ دار ہیں نا. حیا و پاک دامنی اسلام میں اہم مسئلہ ہے. بعض روایت میں ہے نا کہ بازار کوفہ میں پیاسے بھی تھے یہ لوگ, بھوکے بھی تھے, تھکے ہوئے بھی تھے, زخموں سے چور چور تھے, پاؤں سے خون بہ رہے ہیں, کئی دنوں کے پیاسے بھوکے ہیں. اس کے باوجود جب بعض لوگوں نے تقاضا کیا, کوئی آپ لوگوں کا تقاضا ہے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں کہتی ہیں اگر ہے تو کوئی دوپٹہ دے دیتا کہ ہم اپنا سر چھپا سکیں. یہ عفت کربلا ہے, عفت کربلا. اور اس کا خیال نہ رکھے تو پھر دین کی بربادی ہے. اس میں اب دین کے نام پر اقدار دین کو پامال کرے. مولا تو فرما رہے ہیں کہ وہ ایتم تل آیا لکھے آرا کا سب کچھ قربان کیا ہے میں نے پروردگار تیری رضا کے لیے. رب راضی نہیں ہے اگر ہم اس چیز کو مد نظر نہ رکھے. صحابی پیغمبر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے اٹھ کے چلی جاتی ہے تو پیغمبر نے بطور امتحان, اس لیے کہ قیامت تک خواتین کے لیے درس ہوگا, پوچھا ام ابیہا سے, بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ فرماتی ہے بابا جو صحابی آیا ہے آپ کے پاس. رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹی یہ نابینا ہے. قالت الفاطمہ, بی بی فرماتی بابا یہ تو نابینا ہے لیکن میں تو دیکھ سکتی ہوں انہیں. عفت فاطمی ہے, عفت فاطمی. تو خیال رکھا قمیص اتار کے جی مارے آپ اور سینکڑوں خواتین آپ کے جسم پر ان کی نگاہ ہے. قمیص اتار کے مارنا کوئی بری بات نہیں میرے نظر میں, لیکن خواتین کو یاد ہو کے کہ وہ آپ کو نہ دیکھے, تماشا بھی نہیں ہے نا, وہ تو نظر کو کر نہیں سکتی ہے, صرف آپ کو دیکھ رہی ہے. یا ان کو رو کے یار ایسا کام نہ کریں. غلط نگاہ سہم من سہام شیطان, شیطان کے ان تیروں میں سے ہیں کہ جو کبھی ضائع نہیں جاتا. پاکیزہ دین خدا کی قسم تشیع, بے مثال مذہب خدا کی قسم تشیع. اس کے بریات میں علم ہے, اس کے اساس میں منطق ہے, اس کے بنیاد میں برہان ہے, اس کے بنیاد میں عقلانیت ہے. علم و قرآن سنت و عمل کے ذریعے پروان چڑھا ہے یہ مذہب. اس کو ہم جیسے کچھ لوگوں نے تباہ و برباد کر لیا. سید الشہداء نے اپنا سب کچھ قربان دیا دین کے لیے, حتی شش ماہ فرزند کا بھی قربانی دین کے لیے, شش ماہ فرزند کی قربانی بھی دین کے لیے. کسی نے کیا خوب کہا ہے, حقانیت حسین کے تمام دلائل ایک طرف, حقانیت حسین کو ثابت کرنے کے لیے تمام دلائل ایک طرف, شش ماہ فرزن کی شہادت ایک طرف. علی اصغر کے بارے میں علماء کا فرمان ہے کہ اکبر دلیل حسین کے قیام کے لیے بزرگ ترین دلیل شہادت علی اکبر ہے, علی اصغر ہے. مقصد اشکر سلطنت بندی عدد اگر خود نہ کرنے بات چلی انشاء من سفر. اقبال کہتا ہے نا بھائی جو سلطنت اور حکومت کے لیے جاتا ہے وہ پہلوانوں کو لے کے جاتا ہے. جو شش ماہ بچے کو بھی اپنے ہاتھوں پہ ذبح ہوتا ہوا دیکھیں اس کا کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے؟ اس لیے اکبر دلیل ہے کربلا کے قیام میں کہ مولا نے کوئی اور راستہ اختیار کیا, ہدایت کا راستہ, بقائے دین کا راستہ, حفاظت توحید کا راستہ, شریعت محمدی کے بقا کا راستہ, اقدار انسانی کو زندہ کرنے کا راستہ, کرامت انسانی کو بچانے کا راستہ. انسانی کرامت کو بچایا حسین نے, خدا کی قسم کرامت بشر کو بچایا حسین نے. بزرگ ترین ہستیوں سے لے کر کم سن ترین ہستیوں تک کا قربانی پیش کر کے دنیا والوں کو بتا دیا یہ میں خدا کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ حسینیت ہے, یہ کربلا ہے. السلام وسلم میں سپاہی بن. انقلاب کربلا میں وہ کردار ادا کیا اور دشمن کو شکست دینے میں وہ کام کیا جو اکبر نہ کر سکا عباس نے. کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں دو مرتبہ فوج میں اختلاف ہوئے, دو مرتبہ اختلاف ہوئے فوج میں, شکست کے قریب ہوئے تھے. ایک مرتبہ جب علی اکبر تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا اب ہم حسین سے لڑنے کے لیے تیار نہیں, چونکہ حسین کے نصرت کے لیے رسول اکرم تشریف لا رہے ہیں, چونکہ علی اکبر رسول اللہ کی روح تسلی ہے. اور دوسری مرتبہ جب حسین نے اس عظیم فرزند کو اپنے زیر آبا قرآن کی طرف مقتل کی طرف لے گئے تو کہا لوگوں آپ نہیں لڑیں گے چونکہ حسین قرآن کو شفاعت کے لیے روانہ ہے. شہزادی سے روایت ہے کہ غازی کے شہادت کے بعد بعض روایتوں کے مطابق علی اصغر کربلا کے شہداء میں سے آخرین شہید ہیں. آخرین شہید غازی کے شہادت کے بعد مولا کا اس صفا و مروہ کے درمیان سعی جاری رہتا ہے, کبھی مقتل کی طرف کبھی خیمگا کی طرف. عرفات سے نکلتے نکلتے جب حجاج نے پوچھا مولا ہم آپ کے ساتھ سعی کرنا چاہتے تھے, ہاں میں کربلا میں سعی کرنا چاہوں گا, تم لوگ 7 مرتبہ سعی کریں گے, میں 70 مرتبہ سعی کروں گا, تمہارے لیے مقامہ کا سعی صفا و مروہ ہے, میرا سعی کا مقام مقتل و خیمگاہ ہے. یہ بھی فرماتی ہے یہ سعی جاری رہی مولا کا مقتل و خیمگاہ کی طرف غازی عباس کی شہادت کے بعد, اس لیے کہ خیمگاہ میں کوئی پہرہ دار نہیں تھا, اس پر پردہ داروں کو بچانے والا کوئی نہیں تھا, ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں تھا, اسی لیے لڑتے تھے دشمن سے مقابلہ کرتے تھے, بار بار خیمے کی طرف تشریف لیتے تھے اور ان کو تسلا دیتے بہن میں زندہ ہوں, اب میں زندہ ہوں, گھبرانے اور پریشانی کی کوئی بات نہیں, بار بار اپنے حیات کی خبر دیتے تھے مولا. ایک مرتبہ جب خیمے کی طرف تشریف لاتے ہیں تو ایک خیمے سے بیویوں کی بہنوں کے رونے کی آواز آتی ہے, جناب زینب کے خیمے کے قریب جا کر ان الفاظ میں اپنے بہن کو پکارتے ہیں, اخیہ زینب کوئی بچہ وفات پا گیا ہے, سب رو رہے ہیں. تو شہزادی فرماتی ہے میاں حسین نہیں, جب آپ نے آخری اتمام حجت کیا حل من ناصر ینصرنا روئے زمین پر دو ہستیوں پر اس کا اثر ہوا ہے, ایک امام سجاد ہے. جب حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند ہوئی تو سید سجاد عصا لے کر اٹھتے ہیں, بی بی سے فرماتے فوفی اماں مجھے عصا دے دو, تلوار دے دو, غریب بابا پکار رہا ہے. اجرکم علی اللہ, دوسرا وجود کون ہے؟ شہزادی فرماتی ہے جب آپ نے دوبارہ استغاثہ فرمایا حل من زاب بن یزب عن حرم رسول اللہ, کوئی ہے جو حریم اہل بیت کی حفاظت کرے, تو اصغر نے اپنے آپ کو جولے سے گرا دیا ہے بابا, سمجھ گئے مولا اب میرا آخری قربانی پیش ہو رہا ہے خدا کی درگاہ میں, مجھے اصغر دے دو, شیرخوار بچہ میرے حوالے کر دو, میں اصغر کو پانی پلا کے لاؤں گا. عالم ظاہر میں تو کہا میں پانی پلا کے لاؤں گا لیکن باطن میں یہ کہنا چاہتے تھے میں جام شہادت پلا کے لاؤں گا, بہن اصغر کو میرے حوالے کر دو. زیر ابا قرآن ناطق نے اس چھوٹے قرآن کو حمائل کر کے لے گئے, دشمنوں کے سب میں بلبلی مچ گئی, اب ہم حسین سے نہیں لڑیں گے, اس لیے قرآن کو حسین نے شفیع بنایا ہے. عمر صاحب نے کہا نہیں یہ قرآن نہیں ہے, حسین نے قرآن ناطق کو سینے سے لگایا ہے. اجرکم علی اللہ, جب میرے مولا نے ابا اٹھا دیے تو نورانی چہرہ ظاہر ہوتا ہے. حمید کہتا ہے کربلا کی تاریخ میں کئی مقامات پر مجھے رونا آیا ہے,
ان میں سے ایک مقام یہ ہے, پہلے تو حسین نے ان سے استدعا کیا, ایھا الاعداء یہ نہر فرات جس سے خنزیر بھی پانی پی کے جاتا ہے, حیوانات بھی پانی پیتے ہیں, لیکن حرام اہل بیت العطش العطش کہہ رہے ہیں, اس بچے کو پانی تو پلاؤ. جب انکار کیا نا, حمید کہتا ہے وہ جملہ ادا کیا مظلوم کربلا نے, آسمان و زمین بھی روئے ہوں گے, اشقیا بھی روتے ہیں. وہ جملہ کیا تھا, اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ حسین بچے کے بہانے پانی طلب کر کے خود پینا چاہتا ہے تو میں بچے کو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں, ذرا اس کو پانی پلا کے تو واپس کر دینا. اجرکم اللہ. پھر بھی انکار ہے. جب انکار کے منزل پر آیا نا, امام نے اپنے فرزند کی طرف نگاہ کیا, فرمایا علی تو بھی علی کا پوتا ہے, میرا ننا سپاہی, ارے چاچا کی طرف تو جنگ کرو, بھائی اکبر کی طرف تو دشمن کے صفوں میں اختلاف پیدا کرو. بچے نے دوش امامت سے سر اٹھایا, اٹھانے کے بعد خشکیدہ لبوں کو کھول کر زبان کو باہر نکالا, یہ کہنا چاہ رہے تھے میں کیسا ہوں, میرا جرم کیا ہے. جب بچے نے اپنی حتمہ میں حجت کیا نا, اختلاف پیدا ہو گئے. بہت ساروں نے تلوار کو نیام میں ڈال دیا, زرہ پھینک دیا, عمر ساتھ ہم اس بچے سے نہیں لڑیں گے, ذرا پانی تو پلا دو. جب اختلاف دیکھتا ہے نا, آپ شیعہ ہیں سن سکو گے. عمر ساتھ نے کہا ہرملا فقط کلام الحسین, حسین کو بھی خاموش کرو, اس بچے کو بھی خاموش کرو. کیسے خاموش کیا, آپ برداشت کر سکیں گے؟ علامہ ششتری فرماتے ہیں من الوزن الى الوزن, ایک کان سے تیر چلی. اجرکم اللہ. بچہ پرندے کی طرح حسین کے ہاتھوں میں ذبح ہو جاتا ہے, نہ معلوم حسین پر کیا گزرا ہوگا, کون سی قیامت حسین پر آئی ہوگی. اب حسین کی مظلومیت کا اندازہ کرو. بچے کو لے کر خیمے کی طرف آتی ہے, سلام حسین پر, رباب کے خیمے کی طرف گئے پیچھے ہٹ گئے, خیمے کی طرف بڑے پیچھے ہٹ گئے. شہزادی نکلتی ہے, بھیا آپ مادر اصغر کے خیمے کے قریب جاتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں, ماجرا کیا ہے؟ بہن ذرا اصغر کو تو لے لو, میں اصغر کی ماں سے شرمندہ ہوں. اجرکم اللہ. اپنے شہید فرزند کو بہن کے حوالے کر دیتے ہیں, اور مولانا عمر فرمایا میں اصغر کو دفنانا چاہتا ہوں. وہ اول شہید کربلا کے شہداء میں سے یہ پہلا شہید ہے جس کو میرے مولا نے دفنایا. اب کیسے دفنایا, کیوں دفنایا, راز یہی ہے, اس لیے دفنایا. علم امامت کے ذریعے پتا تھا کہ عاشور کے بعد شہداء کے جسم پر گوڑے دوڑائے جائیں گے, اور یہ بچہ برداشت نہیں کر سکے گا. عزیزان محترم, ذوالفقار سے قبر تیار ہوتا ہے, ذوالفقار سے قبر جب کھودنا شروع کیا تو ذوالفقار رونے لگا. مولا نے پوچھا ذوالفقار بابا کا تو کیوں رو رہا ہے, تو ذوالفقار کہتے ہیں یا حسین جنگ بدر سے واپسی پر, جنگ بدر سے واپسی پر تیرے بابا علی نے مجھے دھونے کے لیے تیرے امی زہرا کے حوالہ کر دیا تھا, تو دوتی زہرا نے مجھے وصیت کی تھی ذوالفقار کربلا میں حسین کے ساتھ وفائی سے کام لینا, اب میں زہرا کو کیا جواب دوں, زہرا سے یہ کہہ دوں زہرا میں مدد تو نہیں کر سکا ہوں, ننا اصغر کو دفنا کے آیا ہوں. عزیزان محترم, آپ زیارت کے لیے تیار ہے, ایک جملہ, قبر تیار کیا, ننے سپاہی کو قبر میں دفنایا, دفنانے کے بعد آسمان سے یہ آواز آئی حسین نور خدا کو چھپانا چاہتے ہوں, نہیں چھپ سکے گا. واقعہ نہیں چھپا. 11 محرم کو عمر سعد نے کہا اسیری کے لیے تیار ہو جائیں اور دیکھو سرحائے شہداء پورے ہیں یا نہیں ہیں. ابو ایوب غزنوی نے کہا عمر سعد حسین کا ننا سپاہی اصغر کا سر نہیں ہے. کسی نے کہا حسین نے اصغر کو دفنایا ہے, کہا نیزوں سے کربلا کا حل کرایا جائے, ننا سپاہی کا سر نیزے پہ بلند ہوتے ہیں.
I said.